بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے، اور اب اس وقت پروگرام میں ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام کلام نور، اور پروگرام کلام نور کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہماری نشریات کا اگلا پروگرام دریچے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام دریچے کے بعد اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر آپ سن سکیں گے۔ سامعین، ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اسلامی جمہوری نظام کا عوامی ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت ہوئی ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کے سینئر رہنما کو طیارے سے اتار کر گرفتار کر لیے جانے کے واقعے پر ایک بڑا سیاسی تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ صہیونی علاقوں پر فلسطین کی تحریک مزاحمت کے جوابی حملوں پر غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے بمباری کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اسلامی جمہوری نظام کا عوامی ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور اس حقیقت کا پوری دنیا نے 11 فروری کی ریلیوں میں بخوبی مشاہدہ کیا ہے۔ مجلس خبرگان رہبری کے سربراہ اور ممبران نے جمعرات کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ اسلامی جمہوری نظام میں ایک ایسی حقیقت پائی جاتی ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ اسلامی جمہوری نظام کا عوامی ہونا ہے۔ یہ نظام ایسا ہے کہ جس کی جڑیں عوام میں پیوست ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام عوامی اور جمہوری ہونے کے اعتبار سے پوری دنیا میں ایک بے مثال یا کم نظیر نظام حکومت ہے، اور جہاں بھی نظام کو عوام کی حمایت اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں عوام میدان میں اتر آتے ہیں، اور اس حقیقت کا مشاہدہ اس سال اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے جشن میں ایرانی عوام کی غیر معمولی اور تاریخی شرکت کی صورت میں کیا گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے اسلامی جمہوری نظام سے اغیار کی دشمنیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ بعض دشمنیاں سیاسی نوعیت کی ہیں، مثال کے طور پر فلسطین کے مسئلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا اپنا ایک موقف ہے، جبکہ بڑی طاقتوں کا موقف کچھ اور ہے، اسی لیے وہ اسلامی جمہوری نظام سے دشمنی کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، البتہ اس طرح کی دشمنی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تہران میں جاری قرآن مجید کے بین الاقوامی مقابلے اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم کے 39ویں بین الاقوامی مقابلوں کی تقریب میں صدر ایران سید ابراہیم رئیسی اور دیگر اعلی حکام بھی موجود رہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے قرآن مجید کو ایرانیوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے پناہ گاہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم قرآن کے سائے میں آ جائیں تو مایوسی، نا امیدی اور تھکاوٹ ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن پاک لوگوں کو آگے بڑھنے اور امید پر قائم رہنے کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت نے مغربی ملکوں میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی دراصل دشمن کے بغض و کینے اور اس کی کمزوری کی علامت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال پہلی بار قرآن مجید کے عالمی مقابلوں میں خواتین نے بھی ترتیل کے شعبے میں حصہ لیا۔ دنیا کے 33 ملکوں کے 52 قاری اور حافظ قرآن مقابلوں کے آخری مرحلے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کے صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت ہوئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران جسٹس مندوخیل اور جسٹس اتھر من اللہ نے بینچ کی تشکیل پر ہی سوال اٹھا دیے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ یہ از خود نوٹس کیس نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اسپیکروں کی درخواستیں موجود ہیں۔ جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ بینچ کی تشکیل پر ہمارے تحفظات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کی جس طرح سے تحلیل ہوئی ہے اس کا بھی از خود نوٹس لیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا سیاسی جماعتوں کو بھی بلایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور آئین الیکشن سے متعلق ایک معین وقت دیتا ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے فنانس سپلیمنٹری بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صدر عارف علوی نے بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی ہے۔ اس سے پہلے پیر کی شام پاکستان کی قومی اسمبلی میں مالیاتی قانون کو اپوزیشن اراکین کی موجودگی میں کثرت رائے سے منظور کیا گیا تھا، جسے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیش کیا تھا۔ قومی اسمبلی میں منظوری کے بعد بل منظوری کے لیے ایوان صدر بھجوایا گیا تھا۔ بل میں 170 ارب روپے مالیت کے نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں تاکہ تعطل کا شکار بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے بیل آؤٹ پروگرام کو بحال کیا جائے اور اسے جلد سے جلد مالیاتی ایکٹ میں تبدیل کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خود صدر عارف علوی سے ملاقات کی تھی، جس کے دوران صدر نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بل کے ایکٹ بننے میں تاخیر نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کے اعلی سطحی سفارتی اور سیکورٹی وفد نے کابل میں طالبان انتظامیہ کے دفاع اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات اور دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی قیادت میں افغانستان جانے والے وفد میں آئی ایس آئی کے سربراہ، افغانستان کے امور میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خصوصی نمائندے، سیکرٹری خارجہ اور پاکستانی ناظم الامور شامل ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات میں خطے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات اور خاص طور پر ٹی ٹی پی اور داعش کی سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان کے مطابق فریقین نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کے سیکورٹی اداروں کے درمیان تعاون پر بھی اتفاق کیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کے سینئر رہنما کو طیارے سے اتار کر گرفتار کر لیے جانے کے واقعے پر ایک بڑا سیاسی تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے مرکزی ترجمان اور سینئر رہنما پون کھیڑا کو دہلی پولیس نے طیارے سے اتار کر اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ رائے پور میں ہونے والے کانگریس کے قومی اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ طیارے سے اتارے جانے کے بعد پون کھیڑا اور دیگر کانگریسی کارکن ہوائی اڈے پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے، جس کے بعد دہلی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے آسام کی پولیس کے کہنے پر ان کو حراست میں لیا ہے۔ ریاست آسام میں پون کھیڑا کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پون کھیڑا کو سپریم کورٹ کی طرف سے ضمانت مل گئی ہے۔ سہونی علاقوں پر فلسطین کی تحریک مزاحمت کے جوابی حملوں پر غاصب سہونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے بمباری کی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نابلس پر سہونی جارحیت کے رد عمل میں فلسطینیوں کی جوابی کارروائی پر سہونی حکومت نے غزہ کے بعض علاقوں میں من جملہ اشاتی کیمپ، عیسیٰ اب بطرا اور البریج کیمپ پر بمباری کی ہے۔ سہونی جارحیت پر غزہ کے مختلف علاقوں میں سہونی جنگی طیاروں کے خلاف کارروائی بھی کی گئی اور ان طیاروں پر فائرنگ کی گئی۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے بھی جوابی اقدام کیا۔ سابق سہونی وزیر اعظم نے غاصب حکومت کی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مقبوضہ ریاست آئندہ 6 ماہ میں اندرونی طور پر انتشار اور تباہی کا شکار ہو جائے گی۔ بنیامین نیتن یاہو کی سرکردگی میں قائم ہوئی ایک انتہا پسند حکومت اپنی سرگرمیوں کے آغاز سے اب تک کچھ ایسے اقدامات عمل میں لا چکی ہے جس نے ایک طرف تو خود سہونی اپوزیشن کو خاصا چراغ پا کر دیا ہے اور دوسری جانب سہونی عوام میں بھی اس کے تئیں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی ہے۔ اسی کے پیش نظر گزشتہ کئی ہفتوں سے حکومت کے خلاف عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں شرکا کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی تناظر میں سہونی اپوزیشن دھڑے کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم یائر لاپید نے کہا ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے اندر اسرائیل اندرونی طور پر سخت انتشار اور تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، پروگرام گرد و پیش میں آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، تو اس وقت اسٹوڈیو میں اس حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھیوں اور سینئر تازیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ۔
غلام حیدری صاحب، پاکستان میں تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک اور انتخابات کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے، اور پہلے جاننا چاہیں کہ جیل بھرو تحریک کی تازہ صورتحال کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تاہ شمیم میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام جو سامعین ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جیل بھرو تحریک کا جو ہے کل باقاعدہ آغاز ہوا لاہور سے، اور پہلے مرحلے میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارے 200 کارکن جو ہیں وہ گرفتاری پیش کریں گے اور اس طرح رہنما بھی، لیکن پولیس نے کل گرفتار کرنے سے انکار کیا تھا، اور کافی جدوجہد کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے تقریباً 80 کارکن اور رہنما گرفتار ہوئے۔ البتہ یہ بھی ایک پہلی مرتبہ ہے کہ جیل بھرو تحریک کے پہلے ہی دن جو تحریک انصاف ہے اس کے جو ہے چوٹی کے جو ہے رہنما، جس طرح شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اس طرح جو چیما صاحب، یہ انہوں نے گرفتاریاں پیش کی ہیں، اور آج جو ہے دوسرا مرحلہ تھا پشاور میں، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق ابھی تک صرف اور صرف ایک جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہیں گرفتار کیا ہے پولیس نے, اور ایک جانب پولیس گرفتار کرنے سے انکار کر رہی ہے تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو رہنما اور کارکن ہیں وہ زبردستی گاڑیوں میں چڑھ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جیلوں میں بھجوا دیں. تو یہ صورتحال اس طرح بنی ہے. البتہ لاہور میں تو دفعہ 144 سے نافذ تھا, اسی وجہ سے جو ہے وہاں دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر جو ہے ایک مہینے کے لیے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا تھا, لیکن پشاور میں اس قسم کی صورتحال نہیں ہے. اسی لیے جو پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, لیکن اب دیکھیں کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود جو ہے ابھی تک صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ایک جو ہے بندہ وہ گرفتار ہوا ہے, اور اس وقت بھی بڑی تعداد میں وہاں پہ جو ہے لوگ جمع ہیں اور گرفتاری دینا چاہتے ہیں, لیکن پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے میں لے تو لال سے کام لے رہی ہے. اسی لیے ابھی تک جو ہے وہاں پہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑے پیمانے پر شروع نہیں ہوا.
جی یہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کرائے جانے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی, کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیں تاہ شمی میں سپریم کورٹ کے ایک 9 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے آج اس کی سماعت کی. البتہ آج جو ہے سماعت ہے صرف اور صرف نوٹسز کے حوالے سے تھی. اٹارنی جنرل اس طرح سیاسی جماعتوں پی ڈی ایم ان سب کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے, حتیٰ صدر مملکت کو الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیے گئے, اور کل جو ہے 11:30 بجے دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. اور اس میں جو ہے کیونکہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ سماعت جو ہے ہم اس لیے جلدی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, پاکستان کے آئین کے مطابق تاہ شمی میں 90 دن کے اندر جو ہے انتخابات ہونے ہیں, تو اسی لیے جو ہے اب تقریباً 40 دن گزر چکے ہیں, انتخابات کی جو تاریخ وہ تعین وہ نہیں کر سکے ہیں. تو اسی لیے جو ہے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس نے معاملے کو نمٹایا. لیکن آج جو ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے سرگودا میں مسلم لیگ کی جو نائب صدر ہیں چیف آرگنائزر مریم نواز نے جو ہے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا, اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز پر کڑی نکتہ چینی کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس قسم کے ججز کو نہیں مانتے جو کہ خود از خود نوٹس لیتے ہیں. اور انہوں نے تو آج واضح طور پر یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, اور ایک مرتبہ پھر عمران خان کو دوبارہ وہ لانا چاہتے ہیں. انہوں نے ریٹائرڈ جنرل فیض کا نام بھی لیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے عمران خان پہلے چند سال پہلے حکومت میں آئے تھے انہی بیساکیوں کی, اسے اب جو ہے عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے توسط سے جو وہ برسر اقتدار آ جائیں. تو انہوں نے کڑی نکتہ چینی کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج اب سے تھوڑی دیر پہلے جو مریم نواز نے خطاب کیا تھا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف, انہوں نے جو ہے سخت جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز یا جو دوسری ساتھی جماعتیں ہیں ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہوتا ہے, وہ مریم نواز کے بیان کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں.
جی غلام عباس حیدری صاحب کو بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے, اور سامنے اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. سامن پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرما رہے تھے, نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی, بتلاؤ شب غم کی کس آن سے رب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہے رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں, جو کچھ بھی ہے لے سرکار دعا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے, لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے, بیمار مدینہ ہوں سرکار دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. مدت سے پریشان ہے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں, یادوں میں تمہاری ہم سرکار تڑپتے ہیں, عشرت سے ہوئی سرزد سب معاف خطا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا.
ابھی آپ سامع نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامع بسمل علم پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے. یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 4 اسفند، 2 شعبان اور 23 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دو شعبان سن 396 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے نامور فقیہ, شاعر اور صوفی خواجہ عبداللہ انصاری پیدا ہوئے. وہ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں, جو اس وقت ایران کا حصہ تھا, پیدا ہوئے تھے اور پیر ہرات کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے عربی اور فارسی میں نثر اور نظم کی شکل میں بہت سی کتابیں تحریر کی, جن میں مناجات نامہ, محبت نامہ اور زاد العارفین سب سے زیادہ مشہور ہیں. 23 فروری 1792 کو برطانوی مصور جوشوا رینولڈس کا انتقال ہوا۔ وہ 1723 میں پیدا ہوئے۔ جوشوا رینولڈس نے بتدریج مصوری کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے اٹلی کا سفر اختیار کیا جہاں انہوں نے اطالوی مصوروں کے کام کو قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ برطانیہ واپس لوٹ گئے اور بڑی سنجیدگی اور مہارت کے ساتھ مصوری کا کام جاری رکھا۔ ان کی پینٹنگز میں حیرت زدہ بچی نامی پینٹنگ کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ رینولڈز عمر کے آخری ایام میں نابینا ہو گئے تھے۔ تیئیس فروری 1799 عیسوی کو فرانس کے فوجی اور سیاسی رہنما نیپولین بوناپارٹ نے مصر پر تسلط کے بعد شام پر، جو کہ موجودہ شام، لبنان، اردن اور فلسطین پر مشتمل تھا، حملہ کیا۔ نیپولین کا مقصد مصر کے ذریعے برطانیہ کو نقصان پہنچانا تھا، اور شام پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھا اور عثمانی بادشاہ نے فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اس حملے میں اگرچہ نیپولین کو ابتدا میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن چونکہ عثمانی بادشاہ کو برطانیہ اور روس کی حمایت حاصل تھی اور ادھر فرانس میں حالات خراب تھے، اس لیے اسے ناچار اپنے ملک پلٹنا پڑا، اور شام میں فرانس اور عثمانیوں کی جنگ فرانسیسی فوج کی وطن واپسی پر ختم ہوئی۔ تیئیس فروری 1955 عیسوی کو معروف مصنف، شاعر اور سیاستداں پال لوئی کلوڈیل کا فرانس میں انتقال ہوا۔ وہ 1868 میں پیدا ہوئے اور سیاسیات کی تعلیم حاصل کی۔ 1935 میں مختلف ممالک میں فرانس کے سفارتکار کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ بعد میں انہوں نے تصنیف، شاعری اور افسانوں پر کام کیا۔ ان کے افکار مسیحی روحانیت اور عرفان سے متاثر ہیں۔ کلوڈیل کے شعری مجموعوں میں آثار بزرگ، معرفت مشرق زمین اور نوید جبرائیل بے طرف مریم عذرا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ دو شعبان 1325 ہجری قمری کو ایران میں روزنامہ نسیم شمال کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ اس اخبار کے اکثر مضامین مزاحیہ، تنقیدی اور طنزیہ اشعار پر مشتمل ہوتے تھے، اور ایران کے حاکم وقت محمد علی شاہ قاجار اور اس کے کارندوں کی ناانصافی اور ظالمانہ روش کی مذمت میں ہوتے تھے۔ چار اسفند 1323 ہجری شمسی کو فقیہ اور بزرگ عالم دین آیت اللہ سید محمد مہدی دورچیی نے وفات پائی۔ وہ تقریباً 1240 ہجری شمسی میں اصفہان کے نزدیک واقع ایک گاؤں دورچے کے ایک علم تقویٰ والے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ سید محمد مہدی نے اپنے والد گرامی کی وفات تک، جب وہ 10 سال کے تھے، انہی سے تعلیم حاصل کی، اور ان کی وفات کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ دینی علوم کے حصول کے لیے اصفہان چلے گئے۔ آیت اللہ دورچیی نے تنگ دستی کے باوجود اصفہان میں پوری سنجیدگی کے ساتھ فقہ و اصول کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور 1271 ہجری شمسی میں وہ تعلیم کی تکمیل کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے۔ نجف میں 7 سال تک ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد وہ اصفہان واپس آ گئے۔ اصفہان میں انہوں نے اسلامی علوم کی تدریس کی اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ 4 اسفند 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی منظوری اور مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ کی تشکیل کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے آیت اللہ شہید ڈاکٹر محمد حسینی بہشتی کو انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا. ان کی تقرری اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک مستحکم عدلیہ کی تشکیل اور اسلامی جمہوری نظام کے استحکام کی غرض سے عمل میں آئی تھی. شہید ڈاکٹر بہشتی اہم انقلابی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب فکر و نظر، دانشور اور اہم عالم دین تھے. وہ 7 تیر 1360 ہجری شمسی کو انقلاب مخالف دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بم دھماکے میں شہید ہو گئے. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور حسین اختر، کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا. کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا. کربلا قرآن وہ کتاب ہے.
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا. کربلا قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زاریات سے کرتے ہیں. گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ قاف کی مختصر و آسان تفسیر بیان کی تھی. آج کے پروگرام سے ہم سورہ زاریات کی آسان و مختصر تفسیر شروع کر رہے ہیں. یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اور اس کی آیتوں کا موضوع مبدأ و معاد، کائنات میں خداوند عالم کی نشانیاں، بعض پیغمبروں کی داستانیں اور منحرف و گمراہ قوموں کے حالات کے بارے میں ہے. سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز سورہ زاریات کی 1 سے 6 تک کی آیتوں کی تلاوت سے. اپنے قلوب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہیں، پھر بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہیں، پھر دھیرے دھیرے چلنے والی ہیں، پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والی ہیں، تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہی سچ ہے، اور جزا و سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے۔
عزیز سامعین، یہ سورہ بھی قرآن کریم کے بعض دوسرے سوروں کی طرح متعدد قسم کے ذریعے شروع ہوتی ہیں۔ فطری اشیاء کی قسم جیسے بادل اور ہوا کہ جو بارش کے نازل ہونے، پیڑ پودوں کے اگنے اور انسانوں کی زمین کے مختلف علاقوں میں انسانی زندگی کے پھیلنے کا باعث ہیں۔ قسم ہے ان کشتیوں کی جو پشتیاب پر سوار ہو کر ہوا کے سہارے مسافروں اور سامانوں کو ایک جگہ سے دوسرے مقامات پر منتقل کرتی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو پوری کائنات میں تمام انسانوں کی رزق تقسیم کرنے والے ہیں۔
سامعین، بے شک انسانوں، حیوانوں اور پیڑ پودوں کی زندگیاں بارش کے مرہونے منت ہیں، اسی طرح ہوائیں بادلوں کو جا بجا کرنے، ہوا کے معتدل ہونے اور پودوں کے ایک دوسرے سے لقا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح کشتیاں بھی انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ درحقیقت اشیاء کو جا بجا کرنے اور سنگین سامان کو اٹھانے کے لیے وسیع ترین اور آسان ترین راہ سمندری راستے ہیں۔ بے شک قرآن کریم کی یہ قسمیں انسانوں کی زندگی کو چلانے میں خداوند عالم کی تدبیر اور اس کی قدرت و توانائی کو بیان کرتی ہیں، تاکہ قیامت کا انکار کرنے والے یہ جان لیں کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا، اور ان کے لیے ہدف و مقصد قرار دیا ہے، وہ بھی ایسا مقصد کہ جو موت کے بعد اس کائنات میں ثابت ہوگا، اور پیغمبروں کے ذریعے پوری تاریخ میں یہ وعدہ دیا گیا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قدرتی مظاہر کی قسم جیسے بادل، ہوا اور بارش انسان کو کائنات کے قوانین کو کشف کرنے اور ان پر حاکم تدبیروں کو ظاہر کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ان قدرتی مظاہر کی شناخت اور ان پر حاکم قوانین خدا شناسی کے لیے مقدمہ ہیں۔ خداوند عالم مادی اور غیر مادی اسباب و علل کے ذریعے اس کائنات کو چلاتا ہے۔ تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے ویسے وعدوں پر تو بہت ہی زیادہ اطمینان رکھتے ہیں، لیکن خداوند عالم کا وعدہ کہ جو یقینی ہے ان پر اطمینان نہیں رکھتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ زاریات کی 7-9 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک،
اور مختلف راستوں والے آسمان کی قسم کہ تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں قرآن کریم نے جو قسمیں کھائی ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ میں انسان کی عظمت کی قسم کھائی گئی ہے۔ وہ آسمان کہ جس میں اربوں کہکشائیں اور ستارے موجود ہیں، اور یہ ستارے رات کی تاریکیوں میں خوبصورت اور روشن چراغوں کی طرح تمام آسمانوں پر چمکتے ہیں، لیکن مبدا و مات کا انکار کرنے والے زمین و آسمان، پیغمبروں پر نزول وحی یعنی انسانوں کی اعلیٰ کمال کی طرف رہنمائی کے بارے میں خداوند عالم کی تدبیر اور ارادے پر توجہ کیے بغیر شک و تردید کرتے ہیں اور مختلف بہانوں کے ذریعے پیغمبران الہی اور ان کی تعلیمات کو زیر سوال قرار دیتے ہیں۔ البتہ یہ لوگ صحیح منطق اور مستحکم عقیدے سے بہرامند نہیں ہیں، لہذا ان کے اعتراضات غیر مستحکم اور ان کی باتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں حق صرف ایک ہی ہے اور منطقی اعتبار سے یہ نہایت ہی مستحکم و واضح ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ جو شخص بھی حق کی شناخت و معرفت رکھتا ہو اور ان پر عمل پیرا نہ ہو تو وہ شخص انحرافات سے دوچار ہو گیا ہے، اور یہ انحراف اسے بے شمار انحرافات و کجروی سے دوچار کرتا رہے گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ معاد کا انکار کرنے والوں کی گفتگو منطق اور دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، لہذا ان کی باتیں پراکندہ اور کبھی کبھی متضاد اور تناقض سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے، مگر بے راہ روی اور منحرف راہیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ انحراف، لرزش و گناہ دوسرے انحرافات، لرزشوں اور گناہوں کے لیے زمینہ فراہم کرتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں واپسی کی راہ کو سخت سے سخت تر کر دیتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ زاریات کی 10-14 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون۔
بے شک اٹکل پچو لگانے والے مارے جائیں گے جو اپنی غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں، اب پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا، تو یہ وہی دن ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو، اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔
سامعین، آیات کریمہ منکرین معاد کی باتوں کو بے بنیاد، جھوٹ اور بہتان اور حدس و گمان پر منحصر جانتی ہیں، اور اس طرح کی گفتگو کرنے والوں کو جہالت و غفلت میں غرق قرار دیتی ہیں، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم روشن فکر اور بافہم انسان ہیں۔ شاید ایک سوال جو قیامت کا انکار کرنے والے پیغمبران الہی اور اہل ایمان سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ ان لوگوں نے گمان کیا تھا کہ چونکہ اہل ایمان قیامت کے واقع ہونے کے وقت سے آگاہ و باخبر نہیں ہیں، لہذا قیامت کا وجود ہے ہی نہیں، حالانکہ بعنوان مثال زلزلے کے آنے کی خبر سے مطلع نہ ہونا زلزلے کے عدم وقوع پر دلیل نہیں بن سکتی۔ یہ لوگ جب اپنے جسم پر دوزخ کی آگ کو محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک اس پر یقین نہیں کریں گے، اور اس طرح کے سوالوں سے اہل ایمان کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آئیں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دین کے بارے میں بے بنیاد اور غیر منطقی باتیں رحمت الہی سے دوری کا باعث ہیں۔ اگر ہم قیامت کے واقعات کے بارے میں کیسے، کس طرح اور کب واقع ہوگی آگاہ نہ ہوں تو اسے ہم اصل معاد کے بارے میں شک و تردید کا بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک گروہ نے اسی کو بہانہ بنا کر اصل معاد کا انکار کر دیا ہے۔ Thank you.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے روزنامہ راشٹریہ سہارا کی یہ سرخی: وزارت داخلہ نے جاسوسی کیس میں سسودیا کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے سی بی آئی کو منظوری دی۔ روزنامہ آگ: خود کفیل اتر پردیش کی جانب گامزن یوگی حکومت۔ روزنامہ قومی آواز کی سرخی ہے: گجرات، مسلم نوجوانوں کی سرعام پٹائی کرنے والے پولیس اہلکاروں کا ایس پی نے عدالت میں کیا دفاع۔ اور سامنے اب روزنامہ قومی آواز کے کالم کے اقتباس، جس کا عنوان ہے سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ کالم نگار لکھتا ہے، یہ درست کہ اپنے اقتدار کے عارض و رخسار کی زیبائش برقرار رکھنے کے لیے مودی حکومت جمہوریت کی رگ جان سے لہو نچوڑ رہی ہے، یہ بھی تسلیم کے ہنگامی تقاضوں کی وقتی مجبوریوں نے حکومت کی مرضی کو آئینی اداروں کا منشور بنا دیا ہے۔ یہ بھی بجا کہ اظہار رائے کی آزادی سنگینوں کے سائے میں ہے، لیکن ان سب کے باوجود یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہندوستان جنت نشان آج بھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ علیحدہ علیحدہ جغرافیائی خطوں میں مکین آبادیاں جدا جدا مذہب، زبان و ثقافت کے باوجود ایک آئین کی پابند ہیں، وہ آئین جو انہیں شہری کے درجے سے اٹھا کر حکمراں کے درجے پر بھی فائز کرتا ہے اور حکمرانوں کو عوامی احتساب کے کڑے امتحان سے بھی گزارتا ہے۔ یہ کڑا امتحان اگلے سال پھر آنے والا ہے۔ حکومت کی کارکردگی کا کھاتا کھلے گا۔ جمہوریت، اظہار رائے کی آزادی پر حملہ، میڈیا کو پابند اور آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش، اقلیتوں کو ہراساں کیے جانے کے معاملات، عدالتی نظام میں بڑھتی مداخلت، عوام پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے غیر آئینی اقدامات کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے منتخب حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی کرے اور اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے عوامی مینڈیٹ کے تقدس کو پامال کرے۔ خبر ہے کہ ہندوستان میں کام کرنے والی برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن بی بی سی کے ممبئی اور دہلی دفاتر پر انکم ٹیکس کے سروے کو موجودہ انگلینڈ اور بندوق کی نوک سے دنیا کی قسمت کا فیصلہ لکھنے والا سابقہ برطانیہ عظمیٰ تشویش کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ بی بی سی کے دفاتر پر انکم ٹیکس کے سروے کا معاملہ اس کے ایوان میں زیر بحث ہے، اور انگلینڈ کی حکومت، حزب اختلاف، لیبر پارٹی دونوں نے متحد ہو کر اس معاملے پر بی بی سی کا دفاع کیا اور محکمہ انکم ٹیکس سروے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے میڈیا کو ہراساں کرنے کی کوشش بتایا ہے۔ مانا کہ ہندوستان میں جمہوریت پر بحران کے بادل منڈلا رہے ہیں، اظہار رائے کی آزادی سنگینوں کے سائے میں ہے، لیکن دوسروں کو قطعی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی آزاد جمہوری ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ مودی حکومت کی جمہوریت دشمنی کے الزامات کا حساب لینے کے لیے ہندوستان کے عوام ہی کافی ہیں۔ ویسے حساب کتاب کے دن بھی قریب آ رہے ہیں۔ اپنے 900 چوہے پورے کرنے والوں کو تشویش اور انتہائی تشویش کا اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا ڈھیر ہو، انہیں جام شکنی کی نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ اور سامنے اب چلتے ہیں پاکستان کے اخبارات کی جانب، اور پہلے اخبار ایکسپریس کی یہ سرخی، نیب بھی قابل احتساب ہے، عدالت کو احتساب کرنا ہے، جسٹس اطہر من اللہ۔ صدر عارف علوی نے منی بجٹ 2023 کی منظوری دے دی۔ انتخابات کے لیے صدارتی حکم، الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ۔ اور اخبار جنگ کی سرخی ہے، الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس از خود نوٹس کی وجہ سے منسوخ۔ پاکستان کے اعلی سطح کے وفد کی دور افغانستان کی کہانی منظر عام پر۔ اور سامعین، پیش خدمت ہے اخبار جنگ میں شائع ہونے والے کالم پر ایک نظر، جس کا عنوان ہے ہیرو کی تلاش۔ حامد میر اپنے اس کالم میں لکھتے ہیں، پاکستانی سیاست میں ایکشن اور سسپنس اتنا بڑھ چکا ہے کہ عوام کی اکثریت اس فلم میں دلچسپی کھوتی جا رہی ہے۔ جب فلم شروع ہوئی تو کھڑکی توڑ رش نظر آ رہا تھا، کیونکہ امریکی سازش کے ڈائیلاگ نے زبردست سسپنس پیدا کر دیا تھا، اور غلامی سے آزادی کے نعروں نے بھی خوب توجہ حاصل کی تھی۔ لیکن پھر اس فلم میں بار بار یو ٹرن آنے لگا۔ آزادی مارچ کے مناظر بھی متاثر کن نہ تھے۔ وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کے ایک منظر نے فلم میں خاصی سنسنی پیدا کی۔ خیال تھا کہ اب یہ فلم صرف کھڑکی توڑ نہیں بلکہ ریکارڈ توڑ بزنس کرے گی۔ آزادی مارچ کے اختتام ڈی چوک اسلام آباد میں انقلاب کی کامیابی کے اعلان سے ہونا تھا، لیکن عمران خان راولپنڈی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد واپس لاہور چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو پورے ملک میں نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا۔ دو صوبائی اسمبلیاں تو ٹوٹ گئیں، لیکن تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس یو ٹرن پر تماشائیوں کو مایوسی ہوئی اور وہ گھروں کو واپس جانے لگے۔ فلم کو ناکامی سے بچانے کے لیے صدر عارف علوی میدان میں آئے۔ انہوں نے 9 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا اعلان کر کے الیکشن کمیشن کو حیران کر دیا۔ اس اعلان کے بعد خدشہ پیدا ہوا کہ یہ فلم کھڑکی توڑ رش تو قائم نہ رکھ سکی، لیکن اس فلم کے واقعات کوئی آئین توڑ کلائمیکس نہ پیدا کر دیں۔ پھر چیئرمین نیب آفتاب سلطان کا استعفیٰ سامنے آیا، کچھ تشویش بڑھی، لیکن چودھری پرویز الہی کی تحریک انصاف میں شمولیت کے موڑ نے فلم میں کامیڈی کا ماحول پیدا کر کے تماشائیوں کو ہنسنے کا موقع فراہم کر دیا۔ تماشائی جانتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کسی زمانے میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، اب ان سے تحریک انصاف کا صدر بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے جب انہیں صدر بنانے کا اعلان کیا تو کچھ تماشائیوں کو تحریک انصاف کا آئین یاد آ گیا۔ اس آئین کو 1 اگست 2022 کو کچھ ترامیم کے بعد پارٹی کے ایک اجلاس میں منظور کیا گیا تھا۔ اس آئین میں مرکزی چیئرمین کے ساتھ وائس چیئرمین کا عہدہ موجود ہے۔ آئین میں سینئر نائب صدر اور نائب صدر بھی ہے، لیکن مرکزی صدر کا عہدہ آئین کی دستاویز میں نہیں ہے۔ صوبائی صدور کے عہدے موجود ہیں لیکن کوئی عہدہ خالی نہیں۔ مطلب یہ کہ چودھری پرویز الہی کے لیے ایک ایسے عہدے کا اعلان کیا گیا جو تحریک انصاف کے آئین میں ہی موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چودھری صاحب کی حالیہ خدمات کے عوض تحریک انصاف اپنے آئین میں ترمیم کر کے بغیر کسی الیکشن کے انہیں صدر بنا دے۔ جس فلم کا ذکر ہو رہا ہے اس میں عوام کی عدم دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہیرو کون ہے اور ولن کون ہے۔ سب کردار ولن جیسے ہیں۔ اس فلم میں نہ حق و باطل کی لڑائی ہے، نہ ظلم و نا انصافی کا مقابلہ ہے، اور نہ ہی امیر و غریب کی کشمکش ہے۔ سب کردار ابن الوقت، ظالم اور امیر ہیں۔ کبھی مل کر جنرل باجوہ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، کبھی مل کر جنرل باجوہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو جیل بھیجنا ان سب کا محبوب مشغلہ ہے، اور آئین کی خلاف ورزی ان کرداروں کی ایک مشترکہ خصوصیت ہے۔ ان کرداروں کی ذاتی لڑائیوں کے پیچھے کچھ اداروں کا کردار بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اسی لیے آڈیو لکس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے. یہ پروگرام نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. ہمیں امید ہے کہ اب تک کے تمام پروگرام آپ سامعین کو پسند آئے ہوں گے. سامعین اس مرحلے میں پہلے پیش کیا جائے گا پروگرام دریچے، جس کے بعد ایران کی مشہور شخصیات پر مشتمل پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے، ایرانی مشاہیر. تو سامعین لیجیے اس مرحلے میں پہلے سماعت فرمائیے پروگرام دریچے، اور اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
دریچے. سامعین پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم نے کچھ یورپی ممالک میں قرآن پاک کو جلانے اور اسلامی مقدسات کی توہین کی حالیہ وجوہات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. حالیہ ہفتوں میں یورپ میں اسلام دشمنی کی نئی لہر نے ایک اور تنازعہ کھڑا کر دیا ہے. ایک بار پھر جدید جہالت نے ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے سویڈن میں اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کو نظر آتش کیا ہے. یہ گھنونا فعل ڈنمارک میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت سٹیم کرس کے اسلام مخالف رہنما راسمس پلاڈن نے سویڈش حکومت اور پولیس کی حمایت اور اجازت سے انجام دیا. توہین کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی انہیں مسلمانوں کی مقدس چیزوں کی توہین کرنے کی اجازت دیتی ہے. تاہم ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ آزادی کی حدود ہوتی ہیں، اور مغرب اس حوالے سے اپنی پالیسیوں میں انتہائی تضادات کا شکار ہے. اس حوالے سے وکی لیکس ویسل بلور سائٹ کے بانی جولین پال آسانج کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جنہیں حقائق کو ظاہر کرنے کی وجہ سے غیر قانونی اور غیر انسانی طریقوں سے گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا. 1 مئی 2019 کو آسانج کو ایک انگریزی عدالت کی سزا کو نظر انداز کرنے پر لندن میں 50 ہفتے قید کی سزا سنائی گئی. اس وقت بھی ہم مغربی اور یورپی ممالک میں احتجاج یا تنقید کی وجہ سے پولیس تشدد اور دھمکیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس وقت بھی پولش لڑکے کی تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جسے مسیح کی صلیب پکڑنے اور شیطان کے خلاف نعرہ لگانے کے جرم میں پولیس نے گرفتار کیا. تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت پر تنقید کرنے والی رکن پارلیمنٹ الہان عمر کو امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہے. میکس ملر کے مطابق الہان عمر کو امریکی قانون ساز ادارے میں صہیونی حکومت پر تنقید کی وجہ سے امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی سے ہٹایا گیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ آزادی اظہار مغرب میں انسانی حقوق کے خوبصورت نعروں میں سے ایک ہے، جسے وہ اپنے منمانے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ آزادی اظہار کے بہانے نسل پرستوں نے قرون وسطی کے طرز عمل کی طرح اسلام اور اس کے مقدسات کی توہین کی ہے. اس سے پہلے 1988 میں کتاب شیطانی آیات کی اشاعت سے لے کر 2004 میں تھیوڈر وین گو کی سبمیشن اور گیرٹ ولڈرز کی فتنہ جیسی فلموں تک یہ سلسلہ موجود ہے. ڈچ سیاستدان اور دائیں بازو کی پارٹی فار فریڈم کے سربراہ گیرٹ ولڈرز نے 2006 میں آزادی اظہار کے بہانے دنیا کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے اسلامی تصورات اور عقائد کی توہین کی تھی. 2011 میں امریکی پادری ٹیری جونز کی طرف سے قرآن کریم کو جلانا، اور 2015 میں فرانسیسی بیہودہ میگزین چارلی ہیبڈو کی توہین اسلام اور قرآن پاک کے بارے میں مغربی نسل پرستوں کے دیگر اقدامات کی کڑیاں ہیں۔ راسموس پالوڈن نے 2019، 2020 اور 2022 میں اپنے اسلاموفوبک اقدامات کو دہرایا ہے۔ اس سال جیسا کہ ہم نے خبروں میں سنا، اس اشتعال انگیز کارروائی کو پہلے سویڈن میں پالوڈن نے جاری رکھا، پھر نیدرلینڈ جیسے چند ممالک میں دائیں بازو کے پیگیڈا گروپ کے رہنما ایڈون ویگنز ویلڈ نے انجام دیا۔ اگرچہ ان خلاف ورزیوں نے عربوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، لیکن اس عمل نے قرآن کریم کو پہلے سے کہیں زیادہ روشن اور دنیا کے سامنے مشہور کر دیا ہے۔ آج قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن چکا ہے، اور اس پر تحقیق اور مطالعہ بڑھ رہا ہے، اور اس کا مزید خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم توحید اور معرفت الہی کی کتاب اور زندگی کی بہترین رہنما ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 500 آیات احکام و عبادات سے متعلق ہیں، اور باقی اخلاقیات، عدل و انصاف کے قیام اور مومنین کو متکبروں اور طاغوت کے خلاف لڑنے کی ترغیب دینے کے بارے میں ہیں۔ انسانی حقوق کا تحفظ اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرنا قرآن کریم کے بنیادی احکامات میں سے ہے۔ قرآن کریم کے مطابق لوگوں کو اپنے ایمان کی بنیاد عقل اور منطق پر رکھنی چاہیے، کیونکہ جبری ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں کہا گیا ہے، اگر خدا چاہے تو زمین پر رہنے والے سب ایمان لے آئیں، لیکن کیا تم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا چاہتے ہو؟ قرآن پاک ہر ایک کے لیے آگاہی اور فیصلے کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے ایک محفوظ پناہ مہیا کریں تاکہ وہ خدا کی باتیں سن سکیں، شاید یہ آگاہی ان کی رہنمائی کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو تاکہ وہ خدا کا کلام سنیں، پھر اسے اس کی پناہ میں لے جائے، کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سائنس اور علم کو قرآن کو پرکھنے کی بنیاد بناتا ہے، اور سب کو اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اہل علم و حکمت کے نزدیک سب سے بڑا علمی معجزہ ہے۔ جرمن شاعر اور مفکر گوئٹے کہتے ہیں، ہم نے سائنس اور علم کی راہ پر جتنا قدم آگے بڑھایا ہے اور جس قدر غلط تعصب کے پردے چاک کیے ہیں، اسلام اور قرآن کی مقدس تعلیمات کی عظمت نے ہمارے لیے ایک عجیب و غریب منظر پیدا کیا ہے، اور وہ وقت قریب ہے کہ یہ ناقابل بیان کتاب دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، اور دنیا کی سائنس اور علم پر گہرا اثر چھوڑے گی، اور نتیجتاً یہ دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ روشنی، ہدایت، سیرت اور پیغمبرانہ پیغامات سے بھری ہوئی کتاب کی توہین کیوں؟ اس سوال کا جواب 19ویں صدی کے آخر میں انگلستان کے وزیراعظم اور معروف سیاستدان گلیڈ اسٹون کے الفاظ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ملک کے ہاؤس آف کامنس میں ایک مشہور تقریر میں انہوں نے کہا، جب تک قرآن مسلمانوں کا لائف پلان ہے، عیسائی دنیا بہت خطرے میں ہے، تم عیسائی سیاستدان اس قرآن کو جلا دو۔ بلا شبہ گلیڈ اسٹون کا قرآن کو جلانے کا مطلب کتاب کو آگ لگانا نہیں ہے، بلکہ ان احکام اور تعلیمات کو روکنا ہے جن سے جتنا زیادہ لوگ واقف ہوں گے وہ اتنے ہی دلوں میں داخل ہوں گے۔ ان صحیح اور تعمیری قوانین کو جلانا اور اس کی توہین کرنا انسانیت کے خلاف بہت بڑا ظلم ہے، البتہ اس سے یہ قرآن ختم نہیں ہوگا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی، جو عظیم شیعہ مراجع میں سے ایک ہیں، کہتے ہیں، انسانوں کی روح اور وجود کے ساتھ عقائد کا اثر و رسوخ اس بات کا سبب بنا ہے کہ دوسروں کے عقائد اور مقدسات کی توہین اسلام میں ممنوع ہے، خواہ وہ مشرک اور کافر کیوں نہ ہوں، کیونکہ اسلام کا ہدف انسانوں کو سعادت اور نجات کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ توہین کسی شخص کی بدتمیزی، کمزوری اور غیر منطقی پن کی علامت ہے، اور ایک مسلح کو منطق اور شائستہ دلائل سے لیس اور سچائی کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ ایک عقل مند شخص جانتا ہے کہ اگر وہ زبان سے دوسروں کی مقدس چیزوں اور کردار کی توہین کرے گا تو اسے ایسے عمل کے رد عمل کی توقع رکھنی چاہیے۔ اس تناظر میں خدا تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کے خدا کی توہین نہ کرو ورنہ وہ بھی نادانی سے خدا کی توہین کریں گے۔ لیکن واضح ہے کہ دوسرے لوگوں کی مقدس چیزوں کی توہین کرنے سے گریز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی مقدس چیزوں کا احترام کیا جائے اور ان کو مقدس سمجھا جائے۔ باطل عقائد اور مقدس چیزوں کے پیروکاروں کے ساتھ تعامل میں مذہب کا حکم ان کی عقلی تنقید ہے۔ ماہرین کے نقطہ نظر سے قرآن کریم کی توہین کا حالیہ عمل کسی بھی چیز سے بڑھ کر معاشروں کی اسلامی بیداری میں اس کتاب کے گراں قدر کردار کے حوالے سے اسلام کے دشمنوں کے غصے کا نتیجہ ہے، کیونکہ دشمنوں نے ہمیشہ لوگوں کی بیداری اور اسلامی بیداری کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق یورپ میں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس دوران سویڈن اور فرانس سر فہرست ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یورپی حکومتوں کے تعاون سے اسلام مخالف اقدامات میں اضافہ مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہے، اور اس دور میں قرآن پاک کی توہین کسی بھی چیز سے بڑھ کر ایک سیاسی عمل ہے، اور بلا شبہ اسلام کا خوف پیدا کرنے کے عمل میں پہلے سے طے شدہ رجحان کا تسلسل ہے۔ آج ہم ایسی حالت میں ہیں کہ دنیا ایک بنیادی تبدیلی دیکھ رہی ہے اور خدا کی عبادت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دنیا میں استکباری طاقتوں کا دباؤ ایسا ہے کہ اس نے زندگی تنگ کر دی ہے۔ جہالت، غربت، جنگ اور دنیا پر تسلط نے عالمی طاقتوں کے اہداف کو واضح کر دیا ہے۔ بہرحال ہزاروں سائبر ٹولز سے لوگوں کی برین واشنگ کے ساتھ ساتھ اسلامی مقدسات کی توہین کی لہر ایک ایسا بحران ہے جس نے انسانی معاشروں کے سکون اور امن کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایسا کوئی بھی پروپیگنڈا جو امتیازی سلوک، نفرت پر اکسانے یا تصادم کا سبب بنتا ہے اس کا اعلان ممنوع ہے، یورپ میں یہ عمل جاری ہے۔ اسلام خدا کی طرف سے ایک چمکتا ہوا نور ہے اور ایک آسمانی اور الہی مذہب ہے جسے خدا نے خوشی و اطمینان کا بہترین راستہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ کچھ ممالک اس حقیقت کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے لیکن اس روشنی کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مطابق دنیا بنیادی لیکن بتدریج تبدیلیوں سے گزر رہی ہے اور ہمیں اس کے اندر ایک اہم تاریخی موڑ کا سامنا ہے۔ مذہبی مقدسات کی توہین نہ صرف مذہب اور مذہبی لوگوں کو کمزور نہیں کرے گی بلکہ مومنین کو خدا کی مرضی کے حصول کی راہ میں مزید پرعزم بنا دے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
تہران کے محترم سامعین کی خدمت میں میزبان ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کے پروگرام میں بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب عاملی کی زندگی اور ان کی کتابوں نیز افکار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عاملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے، نیز رزمیہ فنون اور گھڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عاملی نے سن 1010 ہجری قمری میں آمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے۔ اس مہاجرت کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے دو وجوہات منطقی معلوم ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس مہاجرت کی وجہ دربار سے ان کو قربت حاصل کرنی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے خالہ زاد بھائی کے وسیلے سے، جو شاہ عباس صفوی کے دربار میں ماہر طبیب تھے، خود کو اصفہان اور دربار صفوی میں پہنچا دیں۔ لیکن بہت سے افراد کا یہ ماننا ہے کہ طالب عاملی کی آمل سے کاشان ہجرت کی اصل وجہ ان کا ناکام عشق تھا۔ مازندران کے چرواہے اور مقامی گلوکار، خاص طور پر آمل اور نور شہروں میں، طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے، اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور ان کی معشوقہ زہرا تھیں۔ یہ اشعار مکتوب نہیں ہیں۔ طالب و زہرا کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرا کے درمیان عشق و محبت کو شکست ہو جاتی ہے، اور طالب آمل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان مہاجرت کر جاتے ہیں۔ بعض شخصیات نے طالب طالبہ کی عشقیہ نظم کو طالب عاملی سے منسوب کیا ہے، لیکن ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ اس مثنوی کے اشعار کہنے والے طالب عاملی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ عشقیہ نظم آمل اور اس سے نزدیک شہروں سے شہرت رکھتی ہے، جو اس امر کی غماز ہے کہ یہ نظم آمل میں ہی کہی گئی ہے اور اس میں طالب کے مستقبل کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہی مسئلہ، یعنی طالب کے مستقبل کو بیان کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس عاشقانہ نظم کے اشعار طالب عاملی کے نہیں ہو سکتے۔ بعض نے طالب کی بہن کے اشعار بتائے ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں لگتی۔ بیشتر افراد کا یہ خیال ہے کہ طالب کی معشوقہ زہرا زرنگار نے یہ عاشقانہ اشعار کہے ہیں۔ یہ خیال اس جگہ سے وجود میں آیا کہ اس نظم میں طالب کے آمل سے نکل جانے کے بعد ان کی معشوقہ یعنی زہرا دیوانہ وار ان کی تلاش میں رہیں، اور اس راہ میں انہوں نے پہاڑ، پتھر، دشت و بیاباں اور جنگل و دریا کو اپنا مخاطب قرار دیا، اور ان سے اپنے فرار ہو جانے والے معشوق کا پتہ پوچھتی تھیں۔ طالب اور زہرا کی داستان میں طالبان کے خانوادے کی زندگی کے بارے میں مختصر تفصیلات کے بعد، ان کے مکتب جانے اور زہرا سے ان کے عشق کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ طالب جوانی کے اوائل میں ہی زہرا نام کی ایک خوبرو لڑکی سے عشق کرنے لگتے ہیں، اور یہ دو طرفہ عشق و محبت مدتوں تک پنہاں طور پر جاری رہتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ لوگوں پر یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے، اور زہرا کے گھر والے طالب کے گھر والوں سے دشمنی کے سبب ان دونوں کے سوز عشق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے، اور زہرا کا رشتہ کسی اور مرد کے ساتھ طے کر دیتے ہیں۔ طالب تمام تر کوششیں بروئے کار لاتے ہیں تاکہ دونوں گھرانوں کے درمیان جو دیری نہ دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کی شادی زہرا سے ہو جائے، مگر زہرا کے گھر والے انہیں خاطر میں نہیں لاتے۔ طالب کی دولت و ثروت، جوانی اور ان کا ادبی مقام و مرتبہ بھی معشوقہ کے اہل خانہ کے دل میں طالب کی محبت کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کر سکا۔ عشق میں ناکامی طالب کو جنون کی حد تک لے گئی، جس کے نتیجے میں اب وہ اس شہر میں رہنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے آمل کو ترک کر دیا، اور پھر کبھی بھی وہ آمل واپس لوٹ کر نہیں گئے۔ اگرچہ طالب کے ان اشعار میں جو دستیاب ہوئے ہیں صراحتاً انہوں نے اپنے عہد شباب کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر ہم ان کے اشعار پر توجہ کریں تو دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک ایسی غم انگیز عاشقانہ داستان کو نظم کیا ہے جو ان کی زندگی کے آخری ایام تک ان کے ضمیر پر سایہ فگن رہی ہے۔ اور اس طرح سے ہم طالب اور زہرا کی عاشقانہ داستان کا بھی صحیح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ طالب نے بعض اشعار میں بہت واضح طور پر اپنے چند سالہ عشق پنہا اور اس میں ناکامی کا ذکر کیا ہے، نیز اپنے وطن کو چھوڑنے کی وجہ بیان کی ہے۔ طالب آمل سے نکلنے کے بعد کاشان میں اپنے رشتے داروں کے پاس چلے گئے اور پھر کاشان سے متعدد بار اصفہان کا سفر کیا اور ہر مرتبہ ایک مختصر مدت کے لیے اس شہر میں جو صفویوں کا عالی شان دارالحکومت تھا رہائش پذیر ہوئے۔ طالب نے اصفہان میں شاہ عباس کبیر کی شان میں کئی قصیدے کہے اور ان کو دربار میں بھجوایا، لیکن ان کے اشعار کو شاہ اور درباریوں کے درمیان پذیرائی نہیں ملی اور طالب کو درباری شعرا کی بزم میں شامل ہونے کا موقع میسر نہیں ہو سکا۔ اس میں ناکامی کی وجہ درباریوں میں حمایت کا فقدان بتایا گیا ہے۔ تنہا وہ شخص جس کے توسط سے وہ دربار میں پہنچ سکتے تھے وہ ان کے خالہ زاد بھائی حکیم رکنا تھے، لیکن وہ بھی سن 1011 ہجری قمری میں ناراض ہو کر دربار صفویہ سے نکل گئے تھے اور ہندوستان چلے گئے تھے۔ طالب نے 4 سال کاشان اور اصفہان میں قیام کیا۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی و علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ آمل کے چھوٹے سے ماحول سے نکل کر کہ جو ادبی و علمی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں تھا، اصفہان اور کاشان جیسے عظیم ادبی اور علمی معاشروں میں قدم رکھنے نے طالب کے علمی اور ادبی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اس سفر کے دوران ایک مدت تک مرو میں اس صوبے کے حاکم بختش خاں کے پاس ٹھہرے۔ طالب کو مرو میں بہت سکون کی زندگی میسر تھی اور وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعوں اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے۔ وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعوں اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے، لیکن اعلی ترین عہدوں تک رسائی اور شاید زیادہ دولت و ثروت کی آرزو نے ان کو ہندوستان کی جانب سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ مختلف وجوہات اور عوامل نے ہندوستان کو فنکاروں اور شاعروں کی آرزوؤں کے قبلے حاجات میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہی عوامل میں سے ایک ہندوستان میں بابر جیسے بادشاہوں کا وجود تھا کہ جو تیموریوں کی بلا فصل اولادیں تھیں اور ان کے دربار بھی مکمل طور پر ایرانی تھے۔ اسی لیے فنکار اور شاعر ہندوستان کی طرف رخ کرتے تھے۔ اور دوسرا عامل یہ تھا کہ ہندوستان میں کچھ عمرا اور حکام ایرانی بھی تھے اور وہ حکومت اور فوج کے اعلی عہدوں پر فائز تھے۔ یہ افراد ایرانی فنکاروں اور شعرا کی تشویق و ترغیب اور ہمت افزائی کا باعث تھے۔ ایرانی ارباب ہنر و فن کو ہندوستانی حکام کے توسط سے قیمتی تحفے تحائف اور بھاری رقومات اور پینشن دی جاتی تھی، اور ہندوستان مہاجرت کرنے والے ایرانیوں کی عیش و عشرت اور ثروت و دولت کے بارے میں افسانے لوگوں میں عام تھے۔ مختلف مذاہب اور عقیدے رکھنے والوں کو ہندوستان میں جو آزادی حاصل تھی اور وہ جس طرح سے پرسکون ماحول میں ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان باتوں نے ایرانی فنکاروں اور شعرا کی ایران سے ہندوستان کی جانب مہاجرت کی ترغیب میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ ایرانیوں نے ہندوستان میں دولت و ثروت حاصل کرنے کے علاوہ اعلیٰ ترین حکومتی اور فوجی عہدوں حتیٰ وزارت عظمیٰ تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ مرو کے حاکم بکتش خان دو وجوہات کی بنا پر طالب عاملی کے ہندوستان مہاجرت کرنے پر رضامند نہیں تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ بکتش خان کو طالب سے بہت زیادہ محبت اور انسیت ہو گئی تھی، اسی لیے وہ ہرگز مرو سے طالب کے ہمیشہ کے لیے جانے پر راضی نہیں تھے۔ دوسری طرف ایران اور ہندوستان کے درمیان فنکاروں اور شاعروں کے حصول پر رقابت طالب عاملی کے سفر ہندوستان میں بڑی رکاوٹ تھی۔ اس بنا پر طالب نے کچھ اشعار خسرو اور شیریں نظامی کے وزن پر کہے اور ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں مرو سے عامل جانے کی اجازت دے دیں۔ بکتش خان نے موافقت کر دی اور طالب مرو سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ Thank you.